الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. گرامی قدر بزرگوں اور محترم بھائیوں، میں نے قرآن کریم کی دو آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حق اور سچ کا ساتھ دینے کی تعلیم اور تاکید فرمائی ہے. مسلمانوں کے لیے وہ کون سا معیار ہے اور وہ کون سی آزمائشی پیمانہ ہے کہ جس میں پرکھنے کے بعد ایک مسلمان کو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی میں ہمیں بہت ساری ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کرتے ہوئے ہمیں تھوڑی سی محنت اور تھوڑی سی جستجو کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حق واضح فرما دیتے ہیں اور باطل کی نشاندہی اور وضاحت بھی ایک مسلمان کے لیے واضح ہو جاتی ہے. سب سے پہلے یہ بات سمجھ لیجئے کہ عام طور پہ جیسے لوگ کہتے ہیں، جو بے دین ہیں، جو دین سے بیزار ہیں، اور جو اپنے آپ کو سیکولر کہلواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انسان کی زندگی گزارنے کے لیے مذہب کی تعلیمات ضروری نہیں ہیں، اور ان کے خیال میں انسان کی اپنی سوچ اور انسان کی اپنی خواہشات، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو آگے بڑھنے میں جو راستہ دیتی ہیں، جو مدد کرتی ہیں، ان کے خیال فاسد کے مطابق وہی کافی ہیں۔ جبکہ انسان کی جو تربیت کی جاتی ہے اور انسان کو فطرت کی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں نہ خواہشات کارگر ہیں اور نہ ہی انسان کی اپنی سوچ اور فکر کارگر ہے، بلکہ ایک کامل پروگرام اور ایک کامل دستور کے لیے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے بھیجی جانے والی تعلیمات، وہ انسان کی رہنمائی کے لیے ضروری۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی ایسی صلاحیتوں کے ساتھ کیا ہے، فألهمها فجورها وتقواها۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو پیدا کر دیا ہے، اور پھر انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس میں ہم نے فجور بھی ڈال دیا ہے اور اس میں ہم نے تقویٰ بھی ڈال دیا، اور انسان کی جو فطرت ہے اگر اس میں خوف آخرت نہ ہو اور سوال اور جواب کا حساب کتاب نہ ہو، تو پھر ایسی کوئی تعلیم ہے ہی نہیں، اور ایسی کوئی تحدید اور لمٹ ہے ہی نہیں جو ایک انسان کو ظلم سے روکتی ہو، جبر سے روکتی ہو، اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانی سے روکتی ہو۔ دنیا کی موجودہ تعلیمات میں ایسی کوئی تعلیم موجود نہیں ہے، اور اس کی جو واضح مثالیں آپ حضرات کے سامنے نظر آتی ہیں وہ ہر زمانے میں، ہر دور میں بالکل واضح ہیں اور سمجھنے والوں کے لیے کافی ہیں۔ ایک طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست اور آپ کی جو باست ہوئی ہے وہ ایسے ماحول میں ہوئی ہے کہ اس جیسا ماحول آج بھی اگر کسی کو آزانہ طور پہ دے دیا جاتا ہے تو وہ انسان کم معلوم ہوتا ہے اور حیوان جانور وہ زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اہل عرب جزیرۃ العرب میں رہتے تھے، اور دنیا کی جو ترقی یافتہ تہذیبیں تھیں وہ عرب سے کوئی سروکار نہیں رکھتی تھی، کیونکہ عرب रेगिस्तानी इलाका था, खुश्क और बयाबान गर्म इलाका था। वहाँ पे कोई बहुत बड़े पैमाने पे तिजारत नहीं होती थी, बहुत बड़े पैमाने पे फसल नहीं होती थी, बड़े पैमाने पे बागात नहीं होते थे, यानी कि मईशत के लिहाज से भी वो इतने मजबूत नहीं थे। और यही वजह थी कि आम लोगों में डाका भी मामूल था, चोरी भी मामूल था, इंसानों की इज्जत और आबरू लूटना मामूल था, अगवाकारी और बच्चों को दफन कर देना मामूल था। कोई ख़ास बात, कोई बुरी बात उनके दरमियान में ये थी ही नहीं। और ऐसे माहौल में अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस कर दिया है। आप किसी से पढ़े हुए नहीं थे, आप किसी के शागिर्द नहीं थे, आपका किसी से राबता नहीं था, किसी से कम्युनिकेशन आपकी नहीं थी। हाँ, एक कम्युनिकेशन और एक रहनुमाई मौजूद थी, और वो अल्लाह ताला की तरफ से वही के ज़रिए से, जो तालीमात और जो रहनुमाइयाँ नाजिल होती थीं वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ा देते थे, आगे बयान कर देते थे। और इसी को रसूल कहते हैं, इसी को नबी कहते हैं, जो अल्लाह का पैगाम आगे बढ़ा देते और इंसानों को दावत हक देते हैं और इंसानों को कामयाबी का रास्ता दिखा देते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अंबिया का जिक्र किया है। हजरत लूत ने अपनी कौम को दावत हक दी थी, हजरत हूद ने अपने कौम को दावत हक दी थी, हजरत यूनस ने, हजरत इलियास ने, हजरत इब्राहीम ने, हजरत नूह ने, ये जितने भी अंबिया गुजरे हैं ये सब अल्लाह ताला का पैगाम इंसानों को सुनाते थे और इंसानों को ये बात समझाते थे कि इंसानियत के दरमियान में और इंसानियत के हुदूद में अगर रहना है तो अल्लाह ताला की जो तालीमात पहुंचाई जा रही हैं उस पर अमल करना ज़रूरी। ये इतनी लंबी तमहीद जो मैंने बांधी है, असल मुद्दा की तरफ मैं आ रहा हूँ, वो ये कि लोग कह रहे हैं कि इस्लाम के खिलाफ जो भी जंग हो रही है या लड़ाई हो रही है तो इस्लाम भी मजहब है और इस्लाम के मुखालिफ जो जुल्म कर रहे हैं और जो लड़ाई कर रहे हैं वो भी मजहब के नाम पर कर रहे हैं, तो गोया के कम अकल लोगों के जहन में ये बात आ रही है कि मजहब یہ ایک ایسی چیز ہے جو زمین میں فساد کا سبب بن رہی ہے، اور جو مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ان کے نزدیک بھی جو تعلیمات ہیں اور جس کتاب کے تعلیمات کے مطابق وہ یہ سارا کا سارا ظلم کر رہے ہیں، وہ کتاب بھی مذہبی کتاب ہے. اور میرے محترم بھائیوں، آج کی مجلس میں یہی بات سمجھ لینا کافی ہے کہ یہ جو ساری کی ساری ظلم والی تعلیمات ہیں، یہ مذہب کی تعلیمات نہیں ہیں. دین اسلام کے اندر کوئی ایک ایسی تعلیم موجود نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ظلم کرنے کی تعلیم دی ہو، یا اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیوانیت کرنے کی اجازت دی ہو، یا انسان کو حد سے آگے بڑھنے کی اجازت دی ہو. یہ ہمارا چیلنج ہے کہ پورے کے پورے دین کو آپ چھان ماریے، لیکن ایسی تعلیمات دین کے اندر موجود ہی نہیں. ہماری طرف سے جو لوگ زیادتی کرتے ہیں، کئی کئی مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، خودکش حملہ کرتے ہیں اور سینکڑوں لاشیں گرا دیتے ہیں، آپ ایک عالم کا نام بتائیے، ایک دیندار کا نام بتائیے، کسی ایک مذہبی رہنما کا نام بتائیے جو یہ کہتے ہوں کہ یہ جو ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، یا سینکڑوں مسلمان شہید ہوئے ہیں، مذہبی تعلیمات کے مطابق یہ درست ہے، یہ صحیح ہے. ایسا ہرگز نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے اندر جو مذہبی اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کا بھی ذکر کر دیا ہے، اور ان کے حقوق کی حفاظت بھی مسلمانوں کی ریاست اور مسلمانوں کے خلیفہ کی ذمہ داری ہے. اور حدیث شریف میں ایک جگہ نہیں، متعدد مقامات پر یہ ایسا واقعہ موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مقدمے آتے تھے، نزاع اور اختلافات لوگوں کے آتے تھے، اور ایک طرف صحابی ہوتے تھے اور دوسری طرف یہودی ہوتے تھے، ایک طرف مسلمان ہوتے تھے، دوسری طرف غیر مسلم ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ جواب نہیں دیا کہ یہ غیر مسلم ہے اور اس کا حق نہیں ہے، یا اس کا حق مسلمانوں سے کم ہے، یا اس کی زمین ضبط کر لو، یا اس کا گھر جلا دو، خالی کر دو. کوئی ایک تعلیم بھی ایسی موجود نہیں. جو دین کے دشمن ہیں وہ حوالے دیتے ہیں خیبر کے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر خیبر کے یہودیوں پر حملہ کیا تھا اور ان کے ساتھ لڑائی کی تھی، اور ان کے درخت جلا دیے تھے، ان کے گھر خالی کروا لیے تھے، لیکن وہ اس میں یہ فریب اور مکر کرتے ہیں کہ خیبر پہ حملہ ہوا کیوں تھا، اس کی وجہ وہ بیان نہیں کرتے ہیں، صرف اور صرف حملہ بیان کرتے ہیں۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں سے معاہدے کر لیے تھے، اور بنو قریظہ اور بنو نذیر کے ساتھ اس بات پہ معاہدے ہو چکے تھے کہ تم مسلمانوں کے خلاف نہ کوئی ایکشن کرو گے اور نہ ہی مسلمانوں کے دشمنوں کا ساتھ دو گے، ان دونوں باتوں کا ایگریمنٹ ہو چکا تھا۔ اور جب مسلمانوں کے خلاف کفار کی تمام طاقت جمع ہو چکی تھی اور لشکر کی صورت میں مسلمانوں کے خلاف حملہور ہو رہی تھی، سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ بیان فرما دیا۔ تو یہود کی جو عادت ہے کہ ہمیشہ وہ دھوکہ دیتے اور ہمیشہ وعدہ خلافی کرتے ہیں، اور ایسا دھوکہ دیتے ہیں کہ اس دھوکے کی وجہ سے ملت اسلامیہ کو شدید نقصان ہوتا ہے اور ایسا زخم لگتا ہے کہ اس زخم کا بھرنا پھر ایک زمانے تک ممکن نہیں۔ وہی حرکتیں بنو قریظہ اور بنو نذیر نے کی، حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، اب آپ خیبر کی طرف متوجہ ہو جائیے، اس لیے کہ خیبر والوں نے آپ کے خلاف سازشیں کی ہیں، اس لیے کہ خیبر والوں نے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ یہ وہ وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے سمیت تشریف لے گئے، اور اس کے بعد جو یہود کو وہاں سے ذلیل اور رسوا کر کے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی تھی۔ یہ جو آج فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، تو کیا یہ ظلم مذہبی تعلیمات کا حصہ ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہودیت میں اور صہیونیت میں فرق موجود ہے، اور آج بھی یہودیوں کا وہ فرقہ جو اپنے آپ کو کتاب کی تعلیمات کے پابند سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو آرتھوڈاکس وہ کہتے ہیں، اگر آج بھی کسی آرتھوڈاکس یہودی سے آپ یہ بات پوچھتے ہیں کہ یہ جو فلسطین میں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، خواتین ماری جا رہی ہیں، بچے مارے جا رہے ہیں، بوڑھے مارے جا رہے ہیں، کیا تمہاری تعلیمات میں یہ سب جائز ہے اور ٹھیک ہے؟ ان کا جواب ہمیشہ یہی ہے کہ ہم اس سے برات کا اعلان کرتے ہیں، اور ہماری مذہبی تعلیمات میں اس قسم کے ظلم کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ دعویٰ اور یہ آرگومنٹ کہ مسلمان بھی مذہب کی وجہ سے زمین کے لیے لڑ رہے ہیں اور یہودی بھی مذہب کی وجہ سے زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، یہ دعویٰ 100% غلط ہے۔ بلکہ یہود کا جو مذہبی طبقہ ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی ملک بنانا، کوئی ریاست بنانا، اس کی اجازت ہی اللہ نے ہمیں نہیں دی ہے۔ اور جب ان کے عقیدے کے مطابق ان کا مسیحا آئے گا اور وہ تمام یہودیوں کو ایک چھتری کے نیچے جمع کرے گا، تب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی ریاست بنانے کی اجازت ملے گی، ہمیں حکومت کرنے کی اجازت ملے گی، ورنہ آج جو تورات کی تعلیمات ہیں اس میں یہود کو اپنا ملک، اپنی ریاست، اپنا حکومت بنانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سارے فساد میں مذہب کو بدنام نہ کیجیے۔ اسلام کی تعلیمات آپ جانتے ہیں کہ ظلم اور ستم تو دور کی بات ہے، اہل کتاب اور ذمیوں کے حقوق کا بھی شریعت کے اندر حفاظت کی تعلیمات موجود ہیں، اور غیر مسلم کی کیوں نہ ہو، لیکن اسلام کی تعلیمات کے اندر جو اس کا احترام ہے، جو اس کی حقیقت ہے، جو اس کا معاشرے میں مقام ہے، وہ ساری کی ساری تفصیل موجود ہے۔ آپ قرآن کریم کی آیت سنتے ہیں، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اہل اسلام وہ کفار کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں اور ان کو اپنی حکومت کے اندر اپنے مذہب کی پریکٹس کرنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔ مدینہ منورہ کی ریاست میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود تھے اور آپ کے سائے تلے یہودی بھی رہتے تھے۔ کوئی ایک واقعہ بتا دیجئے کہ مسلمانوں نے یہودیوں پر آپ کی تعلیمات کے خلاف حملہ کیا ہو، یا کسی بھی مذہب والوں کو لوٹا ہو، مارا پیٹا ہو۔ ہرگز نہیں، پوری کی پوری تعلیمات میں یہ چیز موجود ہی نہیں۔ اور دوسری طرف ان کی تعلیمات بھی اس بات کی طرف گواہی دے رہی ہیں کہ انسانوں کا قتل اور انسانوں کو ایسے بے دردی کے ساتھ مارنا اور پیٹنا کہ اس میں حیوانیت سے بھی بات آگے بڑھ رہی ہو، ایسی تعلیمات تورات کے اندر بھی موجود نہیں۔ اور جو مغربی طاقتیں یہود کو سپورٹ کرتی ہیں اور ان کا ساتھ دیتی ہیں، وہ مذہب کا نام لیتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ یہود ایک مذہب ہے، اور جیسے اسلام ایک مذہب ہے جس کو زمین پہ آزادانہ طریقے سے رہنے کا حق حاصل ہے، اسی طرح یہودیت بھی ایک مذہب ہے جو زمین پہ آزادانہ طریقے سے رہنے کا حق ان کو حاصل ہے۔ تو پہلا تضاد تو یہیں پہ دیکھ لیجئے کہ مسلمان جب مذہبی ریاست بناتے ہیں تو مغرب والے اس کو بم مارتے ہیں، مغرب والے ان کو میزائل مارتے ہیں، مغرب والے ان پہ ڈرون حملے کرتے ہیں، فوج بھیجتے ہیں۔ बाहरी बेड़े भेजते हैं, ऐसे ऐसे जुल्म और ऐसे ऐसे लोगों के साथ नाइंसाफियां करते हैं कि इराक में और अफगानिस्तान की तारीख एक सियाह बाप के तौर पे मगरिब के माथे पे एक ऐसा धब्बा है कि उस धब्बे से हर वक्त पीप बह रहा है और उस पीप की बदबू पूरे आलम में लोगों को महसूस होती है। तो यहां पे मजहबी तबके के खिलाफ और वहां पे मजहबी तबके की हिफाजत के लिए बेड़े भेज रहे हैं, ये तजाद समझना जरूरी है। और असल हकीकत यह है कि जो ताकतें मजहबी मुल्कों की हुकूमतें गिराती हैं और जो ताकतें मजहबी हुकूमतों को देखते ही देखते खत्म करती हैं, मिस्र की पूरी तारीख आप हजरात के सामने मौजूद है। जब वहां पे मुसलमानों ने एक नेक शख्स को वोट दिए और उसको अपना वजीर आजम बना दिया, तो ऐसा वजीर आजम जो खुतबे में अल्लाह और रसूल का नाम लेता हो और जो अपनी तकरीर में कुरान करीम की आयतें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात कोट करता हो, बताता हो, ऐसा वजीर आजम उनके लिए मंजूर नहीं है। सारी जमहूरियत की बातें सब गई खड्डे में और जमहूरियत ख़त्म हो गई और उसकी जगह पे एक फौजी आमिर को मुसल्लत कर दिया गया। तो एक तरफ तो मजहब से इनको इतनी चिढ़ है कि जिस मुल्क में जरा सा कोई मजहबी तबका ताकत हासिल करने लगता है तो हजारों मील दूर से उसके ऊपर बम बरसाने के लिए एक से एक टेक्नोलॉजी भेज दी जाती है। और वहां इसराइली यहूदियों के मजहब से प्यार है कि उनके दिफा के लिए बेड़े भी मौजूद हैं, उनके लिए हर किस्म का तआवुन भी मौजूद है, बार बार ऐलानात भी हो रहे हैं। खुदा की कसम ये इंसानों को धोखा दे रहे हैं और वो सहूनियत है वो यहूदियत नहीं। आप हजरात अगर आलम की खबरों से अपने आप को बाखबर रखते हो तो आपके सामने से सैकड़ों की तादाद में ऐसे यहूदी गुजरे होंगे कि जो बाकायदा जगह जगह एहतजाज कर रहे हैं, जगह जगह मार्च कर रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमारी तालीमात ये नहीं, हमारा मजहब इस तरह इजाजत नहीं देता है और इतने बड़े जुल्म में हम इनके साथ शरीक नहीं। तो ये लड़ाई मजहब की नहीं है बल्कि ये लड़ाई सच और झूठ की, ये लड़ाई हक और बातिल की है और ये लड़ाई एक आम इंसान के हुकूक और वो लोग जो अपने आप को इंसानों से बालातर समझते हैं, वो लोग जो अपने आप को सुपीरियर कहते भी हैं और समझते भी हैं और उनके नज़दीक आम इंसानों का हक ज़रूरी नहीं है और उनके लोग बाकायदा दुनिया के सामने मुसलमानों को ह्यूमन एनिमल कहते हैं और जानवर कहते हैं। तो आप खुद बताइए कि क्या किसी मजहब में किसी इंसान को जानवर कहना जायज है? हरगिज नहीं। इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह ताला ने जो हमें और आपको दीन अजीम दीन कामिल अता फरमा दिया है, इस दीन की कदर कीजिए اور اس دین کی قدردانی کیا ہے؟ حالات دو قسم کے ہوتے ہیں. اگر ہمارے پاس طاقت ہوتی اور قوت ہوتی تو پھر ہمارے لیے لازم تھا کہ ہم اپنے بھائیوں کا دفاع کرتے اور ان کے ساتھ جو بھی مناسب طریقے ہمارے لیے ان کا ساتھ دینے کے لیے ہوتے وہ ہم کرتے. لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جو کام حکمرانوں کا ہے وہ کام حکمران کرتے ہی نہیں, اور عوام کو حکمرانوں کے کاموں کی فکر ہے اور ان کاموں کو کرنے کے لیے جو طریقے ہیں وہ عوام کے پاس موجود نہیں ہیں. یہ ملکوں کے معاملات ہیں, یہ ریاستوں کے معاملات ہیں, اور جہاں پہ ریاست ریاست سے ڈیل کرتی ہے, ملک ملک سے ڈیل کرتا ہے, تو ادھر دونوں طرف سے حکمرانوں کا ہونا ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت ہم بے بس بھی ہیں اور ہمیں اپنے حکمرانوں کو سب سے پہلے اس بات پہ تیار کرنا ہے کہ وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کا ساتھ بھی دیں اور ان کے حقوق کے لیے دوسری ریاستوں سے اور ملکوں سے بات بھی کریں. یہ وہ طریقہ ہے کہ جس طریقے سے مسلمانوں کی آواز پورے عالم میں بلند ہو سکتی ہے, آگے بڑھ سکتی ہے, لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے قائدین کو جو خواب غفلت میں سو رہے ہیں اور جو خواب خرگوش میں سو رہے ہیں ان کو جگانا ضروری ہے. اور پھر یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ اپنے آگے سمجھانا, ہم کسی کے کردار کشی نہیں کریں گے, ہم کسی کی مذمت نہیں کریں گے, بلکہ موقع یہ ہے کہ ہم اسلام کے محاسن کو بیان کریں, ہم اسلام کی خوبصورتی کو بیان کریں, اور ہم اسلام کی عظمتیں اور اسلام کے اندر موجود خوبیاں اور اللہ تعالیٰ نے اس دین میں جو کامل تہذیب اور انسانیت نازل کر دی ہے ہم اس کی تبلیغ کریں اور ہم اس کو اپنے لوگوں تک پہنچائیں, تو میرا خیال یہ ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں جو فائدہ نصیب کریں گے وہ فائدہ دیگر چیزوں کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے اور عظیم. ہمارے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ بھی یہی تھا کہ جب کوئی فرقہ کسی اسلامی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتا تھا یا کسی کی شخصیت کی مذمت کرتا تھا اور کوئی ایسی چیز اپناتا تھا جس سے ہمیں ان کی مذمت کرنی پڑتی ہو یا مثلا ان کے انبیاء کے خلاف بات کرنی پڑتی ہو تو یہ جائز نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے, اسی طرح ہمارے بھی وہ پیغمبر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کے یہود کو دیکھا کہ وہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے, آپ نے ان سے پوچھا کہ یہ 10 محرم عاشورہ کے دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہ دن ہے کہ جس دن میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ کی قیادت میں فرعون سے نجات دے دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ فرمان برداری کرنے والے ہیں. تو یہ بات پتہ چلی کہ ہمیں پہلے یہ وضاحت کے ساتھ سمجھنا ہوگا, وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. دین میں سچے لوگ بھی موجود ہیں اور دین میں جھوٹے لوگ بھی موجود ہیں. یہ سہونی جو دن رات بچوں کا قتل عام کر رہے ہیں, جو دن رات عورتوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور بغیر کسی تمیز کے انسانوں کا قتل کر رہے ہیں, ان کا مذہب سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. حقیقت میں یہ انسان کی شکل میں بھیڑیے ہیں اور انسان کی شکل میں جانور ہیں. مذہب خواہ کوئی آسمانی ہو, وہ یہودیت ہو, وہ نصرانیت ہو, وہ داؤدیت ہو یا وہ دین اسلام ہو, ہر مذہب کے اندر انسان کا احترام موجود ہے اور ہر مذہب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تعلیمات نازل کر دی ہیں کہ ان تعلیمات پر عمل کرنے کے بعد ظلم کرنا یہ ممکن ہی نہیں. اور یہ لوگ جو سیکولر ہیں اور اپنے آپ کو بار بار سیکولر کہتے ہیں, ان کے جواب میں اتنی ہی بات یاد رکھیے گا, اردو کا محاورہ ہے کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. خود ان کو معلوم نہیں ہے کہ ان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس زمین میں کیوں بھیجا ہے. صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ گوروں سے امپریس ہونا ہے اور گوروں کی تعریفیں دن رات کرنی ہیں, اس کے علاوہ بظاہر ان کا کوئی زندگی میں مقصد نہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اس فلسفے سے وہ واقف ہی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی سرزمین جو ہمیں اور آپ کو نصیب کر دی ہے, کوئی وجہ اور نہیں تھی سوائے مذہب کے. اور مذہب کے نام پہ ملک تو بن گیا, لیکن اس کے بعد جو اس کے انتظامات تھے اور جو اس کی باغ دوڑ تھی وہ مذہبی طبقے کو نہیں ملی. وہ آج بھی ایسے طبقے کے پاس ہے جس کو نہ قرآن سے کوئی لینا دینا ہے نہ سنت سے کوئی لینا دینا ہے, وہ کوئی جانتے ہی نہیں. بے غیرتیوں کی حد دیکھیے کہ ایک طرف مسلمان خواتین دعائیاں دے رہی ہیں اور دوسری طرف مسلمان خواتین ناچ رہی ہیں کہ ہمارا لیڈر آ چکا ہے, اور وہ لیڈر کے آنے پہ کیا خوشی ہے اور کیا ناچ گانا ہے اور کیا اس کی خوشی ہے. صاف نظر آ رہا ہے کہ مذہب کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں, اور جب تک کہ ہم ان اپنے معاملات کو درست نہیں کر لیتے, اللہ تعالیٰ سے ہم نے جو وعدہ کیا تھا وہ ایک اسلامی جمہوری ریاست کا وعدہ تھا, اور اس وعدے کو ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور تین قدم پیچھے ہوتے ہیں, اس طریقے سے یہ وعدے پورے ہوتے ہی نہیں ہیں. آج بھی ہمارے ملک کی تمام توجہ کس بات پر ہے, کتنے مدرسے ہیں, ان مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے, ان میں کتنے طلباء ہیں, ان مدرسوں کی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے, مہتمم صاحب کیا کرتے ہیں, اس کے شناختی کارڈ کدھر ہے, اس کی بیوی کے بارے میں پوچھتے ہیں, دنیا کہاں نکل چکی ہے, مسلمانوں پہ کیا ظلم ہو رہے ہیں. لیکن ہمارے یہ بغیرت قسم کے جو قائدین مسلط ہو چکے ہیں ہم پہ, ان کو آج بھی یہ فکر ہے, اور آج بھی وہ یہود کے ایجنٹ ہیں, یہ بات یاد رکھیے گا, اور آج بھی وہ مغرب کے زرخرید غلام ہیں. اگر ان کو مغرب کہہ دے کہ مسلمانوں کو ختم کر دو تو وہ مسلمانوں کو ختم کریں گے, اس بارے میں وہ سوچیں گے بھی نہیں. نہ ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا ہے نہ ان کا مذہب سے کوئی لینا دینا ہے. مذہب تو ایک ایسا حسین خوبصورت چیز ہے کہ جو شخص مذہب کے دائرے میں آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو ظلم سے محفوظ رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو جھوٹ سے محفوظ رکھتے ہیں, وہ خیانت نہیں کرتا ہے, وہ دھوکہ نہیں دیتا ہے. لیکن کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حفاظت کریں اور خصوصاً اہل فلسطین کی آزمائش اللہ تعالیٰ جلد دور کر دیں, اور ہمارے وہ طبقے جو دن رات مذہب کو گالی دینا ثواب سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیں, اور اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھیں. وآخر دعوانا ان الحمد لله. الرحیم. آنے والی جمعرات غالباً 2 تاریخ بنتی ہے, تو آنے والی جمعرات کے دن پاکستان کے تمام علماء, مدارس اور طلباء یہ سب مل کر فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنے کے لیے شارع قائدین پر جمع ہوں گے. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے, فلسطین کے مسلمانوں کا حق بہت زیادہ ہے اور ہم ان کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں. اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کم از کم اپنے حکمرانوں کو اور اپنے بڑوں کو یہ پیغام پہنچا دیں کہ آپ کے جو رویہ ہے اور آپ کا جو روش ہے یہ ہمارے مطابق نہیں ہے. اس سلسلے میں کچھ علماء نے اور کچھ ہمارے زعماء نے رابطہ کیا تھا, لہذا آپ حضرات کو بھی پیغام پہنچا دیا ہے. آنے والی جمعرات کے دن اگر ممکن ہو تو ضرور تھوڑی دیر کے لیے علماء اور طلباء کا ساتھ دیجیے گا. سوال پوچھا ہے کہ کوئی یہ وصیت کر جائے کہ میری قبر مسجد کے احاطے میں بنانا, تو کیا اس وصیت پر عمل ہوگا؟ پہلی بات یہ یاد رکھیے کہ ہر وصیت قابل عمل نہیں ہے, بلکہ صرف وہ وصیت قابل عمل ہے جو شریعت کے احکام کے مطابق ہوتی ہے. اور مسجد کے اندر قبر بنانا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اور ایسی کوئی نہ وصیت کرے کہ میرا سارا مال فلانے کو دے دینا, یا میرا گھر آگ لگا دینا جلا دینا, یا میری قبر مسجد میں بنا دینا, یہ وہ وصیتیں ہیں کہ ان کے اوپر عمل نہ کرنا ضروری ہے. اگر عمل کریں گے تو خود بھی گناہگار ہوں گے اور میت کو بھی مزید گناہوں کا بوجھ پڑے گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی وصیت کرے کہ قبرستان کے اندر میری قبر ایسی جگہ پہ بنانا جو مسجد کے قریب ہو, یا ایسا کہے کہ قبرستان کے اندر میری قبر ایسی جگہ پر بنانا جہاں پہ اذان کی آواز آتی ہو, تو اس کے اوپر عمل کرنا ٹھیک ہے. لیکن ہر شخص اگر مسجدوں میں قبریں بنانے لگے گا تو پھر لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور اولیائہم مساجدا, حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ یہود پہ لعنت کرے, انہوں نے اپنے بزرگوں کی قبریں مسجدوں میں بنا لی تھیں. اس لیے احتیاط ضروری. پوچھا ہے کہ نماز قبلہ رخ پڑھ سکتے تھے لیکن قبلہ معلوم کیے بغیر نماز پڑھ لی, کیا ایسی نماز ہو جائے گی؟ نہیں, ایسی نماز نہیں ہوگی. مسلمان کے لیے قبلے کا معلوم کرنا ضروری ہے. اگر کوئی علامات سے پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں پتہ چلتا تو تحری, سوچ اور فکر, غور, وہ کرنا ضروری ہے. اسلام میں تحری کا حکم ہے, اسلام میں جہالت کا حکم نہیں ہے. کہ ایک آدمی جاہل بن جائے اور کہے کہ قبلہ جدھر بھی ہے ہوگا, میں نماز پڑھ رہا ہوں, اس طرح نماز نہیں ہوتی, بلکہ تمام جائز طریقوں سے قبلے کا معلوم کرنا ضروری ہے. جمعے کے خطبے کے دوران اگر کوئی شخص کھڑا رہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ بہت بڑا گناہ ہے, اس سے توبہ کرے. جمعے کے خطبے کے دوران بیٹھنا اور نماز میں جیسے قاعدے میں بیٹھتے ہیں اس طریقے سے بیٹھنا اور امام کی طرف متوجہ رہنا یہ واجب ہے, ضروری ہے. اور جو شخص اس کے اوپر عمل صحیح سے نہیں کرتا اس کے لیے گناہ ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے. سوال پوچھا ہے کہ ائمہ اربعہ سے پہلے جو لوگ تھے وہ کس کی تقلید کرتے تھے؟ اصل میں یہ سوال آپ کا اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس کا جواب سمجھنے کے لیے تمہید ضروری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں موجود تھے تو علم حاصل کرنے کے تین طریقے تھے. نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، جو صحابہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے تھے، صبح شام ملتے تھے، اٹھتے بیٹھتے تھے، ان کو جو بھی مسئلہ پیش آتا تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتے تھے. نمبر دو، اجتہاد، یعنی کہ اگر کسی مسئلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنا یا پوچھنا ممکن نہیں ہے تو پھر وہ اپنی قرآن و سنت کے دلائل کو سامنے رکھتے ہوئے غور و فکر کرتے تھے، اور جو مسئلہ ان کے سامنے واضح ہو جاتا تھا اس پہ وہ عمل کرتے تھے. حضرت معاذ ابن جبل کی مشہور حدیث ہے، فَإِن لَمْ تَجِدْ فَإِن لَمْ تَجِدْ، آگے فرمایا اَجْتَحِدُ بِرَأْيِ، میں اجتہاد کروں گا. اور تیسرا طریقہ تھا تقلید، یعنی جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا بھی ممکن نہیں اور جس کے پاس اتنا علم بھی نہیں کہ وہ اجتہاد کر سکے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ حضرت ابو بکر سے پوچھتے تھے کہ اس مسئلے میں ہم کیا کریں، حضرت ابو بکر بتاتے تھے کہ ایسا کر لو، وہ کر لیتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے. حضرت عمر سے پوچھتے تھے کہ مسئلہ پیش آ گیا کیا کریں، حضرت عمر جواب دیتے تھے ایسا کر لو، لوگ کر لیتے تھے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ فوت ہو گئے، تو علم کا ایک راستہ تو بند ہو گیا، یعنی پیغمبر سے جو پوچھا جاتا تھا وہ اب ممکن نہیں ہے. اب دو راستے باقی ہیں، نمبر ایک اجتہاد، نمبر دو تقلید. اجتہاد کے لیے عالم ہونا، قرآن و سنت سے مکمل باخبر ہونا ضروری ہے. وہ شخص اجتہاد کر سکتا ہے، اور عام لوگ جو ہیں جن کو تعلیمات دین کی معلوم نہیں ہے وہ علماء سے پوچھتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، یہ تقلید ہے. اس لیے یہ سوال غلط ہے کہ ائمہ اربعہ سے پہلے کون کس کی تقلید کرتے تھے. دوسری بات، ائمہ اربعہ ہی نہیں تھے بلکہ ائمہ اربعہ کے برابر کے امام اور بھی تھے. امام محمد ابن قاسم تھے، امام ظفر ابن حزیل تھے، امام سفیان ثوری تھے، طاووس ابن کیسان تھے، سلیمان ابن مہران اوزائی تھے، مجاہد تھے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چار اماموں کی فقہ پوری دنیا میں پھیلا دی ہے، گھر گھر بستی بستی میں یہ تعلیمات پہنچ گئی ہیں. اس لیے مسلمان ان چاروں میں سے کسی ایک امام کی تقلید کرتے ہیں، ورنہ امام صرف چار نہیں تھے، امام بہت تھے. اس لیے یہ سمجھ لینا کہ بس یہ چار ہی ہیں اور انہی چار کا ہونا فرض ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دے دیتا ہے. سب سے افضل پیغمبر کون سے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اور سب سے زیادہ افضل ترین پیغمبر آپ خود ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لا تقولوا انا افضل من یونس ابن متا، میری افضلیت کرتے ہوئے دوسرے انبیاء کی بے ادبی کرنا جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور آپ کے خصوصیات ہم جتنی بیان کریں ہمارے لیے اس کا حق ادا کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن اس کا کیا یہ مطلب ہے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ادبی کریں، حضرت عیسیٰ کی بے ادبی کریں، حضرت آدم کی؟ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے. اس لیے عوام کو اس موضوع میں نہیں پڑھنا چاہیے، اور تمام انبیاء پر حق ہیں اور ٹھیک ہیں. فوتگی کے بعد ہر جمعرات لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بہت بڑی بدعت ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اور یہ دین کی تعلیمات میں سے نہیں ہے. ایصال ثواب تو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جمعرات کے دن کیوں کرنا ہے؟ اور حضرت والد صاحب فرماتے تھے کہ غیرتی لوگ میت والوں کو کھانا کھلاتے ہیں، غیت والوں سے کھانا کھاتے نہیں ہیں. اسنعوا لآل جعفر طعاما. حضرت جعفر جب شہید ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ سب جعفر کے گھر پہنچ جاؤ دعوت ہے، آپ نے کہا جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو. اس لیے آپ کھانے کی کوشش نہ کریں، کھلانے کی کوشش کیجیے. جہاد اکبر اور اصغر میں کیا فرق ہے؟ جس جہاد میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس موجود تھے وہ جہاد اکبر تھا، اور اس کے بعد جتنے بھی جہاد ہیں وہ جہاد اصغر ہیں. جو خانقاہوں والے کہتے ہیں کہ جہاد اصغر یہ ہے، خانقاہ میں جو لڑتے ہیں، وہ غلط ہے، وہ روایت جھوٹی ہے، اس روایت کی کوئی حقیقت نہیں. نماز کے دوران جمائی آ جائے تو ہاتھ رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں، سنت طریقہ ہے. اگر قیام میں ہیں تو سیدھا ہاتھ، اور اگر باقی چیزوں میں ہیں تو الٹا ہاتھ رکھیں گے. پوچھا ہے کہ چمچے سے کھانا کیا مکروہ ہے؟ مکروہ نہیں ہے، جائز ہے. ہاں، ہاتھ سے کھانا سنت ہے، اس لیے جہاں پہ سنت پہ عمل ممکن ہو وہاں پہ سنت پہ عمل کیجئے. اگر ہاتھ میں چوٹ ہے یا ہاتھ میں کوئی وجہ ہے یا کھانا ایسا ہے تو آپ کھائیے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میری بہن 3 سال سے میرے گھر پر ہیں، اور اب اس کو خلع ہو گئی ہے، تو عدت کتنی ہوتی ہے؟ عدت وہی ہوتی ہے جو طلاق کی ہوتی ہے. اگر حاملہ ہیں تو وضع حمل عدت ہے، اور اگر حاملہ نہیں ہے تو 3 ماہواری تک عدت ضروری. میری والدہ بیمار ہے، ان کی صحت کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت دے. الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعائیں قبول کریں، جو پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کریں، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کا صحت کاملہ شفا عاجلہ دیں، جو مرحومین ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کریں. ہمارے حاضرین مجلس کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کریں. فلسطین کے مسلمانوں کی آزمائش اللہ تعالیٰ جلد دور کر دیں، اور ان کو امن، ان کو قرار، اور ان کو سکون نصیب کریں. پاکستان کے چپے چپے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں، اور اس ہماری سرزمین جو ہم نے اللہ اور رسول کے دین کے نام پہ لی تھی، اس سرزمین کی قدردانی اور شکر، اور یہاں پہ تمام وعدے سچے اور وفا کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.